أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. حکومت الہی در قرآن کریم موضوع ہے اس سلسلہ گفتگو میں، اور بیان ہوا تھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتاب ہدایت ہے، انسان کے لیے ہدایت کا ایک کامل اور مکمل منشور ہے، جس کے اندر انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے آگاہی بھی موجود ہے و رہنمائی بھی موجود ہے. اور چونکہ انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو اجتماعی زندگی ہے، اس لیے اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت کا ایک جامع نظام خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور اس نظام ہدایت کا مرکز و محور حکومت کو قرار دیا ہے کہ حکومت الہی کے ذریعے سے نظام ہدایت الہی قائم ہوگا اور برپا ہوگا، اور انسانوں کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچائے گا. اس لیے قرآن مجید میں حکومت الہی کا ذکر آغاز سلسلہ ہدایت سے ملتا ہے کہ جب سے ہدایت الہی کا عمل شروع ہوا ہے، ساتھ ہی حکومت الہی کا قیام بھی آغاز ہوا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو و اولیاء کو حکم دیا ہے حکومت الہی کے قیام کا، اور امتوں کو فرمان دیا ہے کہ وہ نظام الہی و حکومت الہی قائم کریں اور حکومت الہی کے سائے میں زندگی بسر کریں. چونکہ حکومت ہی طاقت کا مرکز ہے، قدرت کا مرکز ہے، اقتدار کا، حکومت کو اختیارات حاصل ہیں. مکمل طور پر انسانی زندگی کے لیے پلاننگ کرنا، منصوبہ بنانا، ان کے لیے میدان ہموار کرنا، انہیں منظم کرنا، نظم و ضبط ایجاد کرنا، اور پیروان قرآن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ نمونے ذکر کیے ہیں سابقہ انبیاء کرام و سابقہ امتوں کے جو مامور تھے قیام حکومت الہی پر، تاکہ پیروان قرآن و امت رسول اللہ بھی حکومت الہی قائم کرے اور حکومت الہی کے ذریعے سے مقصد ہدایت عملی ہو اور قائم ہو و دین کا نظام قائم ہو. لیکن عملی طور پر مسلمان خصوصاً اس مشکل میں پڑے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد سب سے پہلی چیز جس سے ان کو دور کیا گیا وہ مرکز نظام ہدایت یعنی حکومت الہی ہے. اور اس طرح واضح طور پر حکومت الہی سے ہٹ کر اپنی طرز کی انتخابی حکومت قائم کی گئی لوگوں نے، اور اس پر سب یا چپ رہے یا راضی رہے یا اس کے اندر باقاعدہ شریک رہے. اور تدریجاً یہ نظام حکومت ہدایت سے دور ہوتا گیا، سیاست ہدایت سے فاصلے پہ جاتی گئی، اور دیانت و سیاست میں فاصلہ پڑنے سے نظام ہدایت مکمل طور پر بغیر حکومت کے و حکومت مکمل طور پر بغیر دین کے. نتیجہ یہ ہوا کہ حکومتوں نے ہدایت کے بجائے طاقت و استبداد کا راستہ اختیار کیا، اقتدار پرستی کا، اور دین کا شعبہ، ہدایت کا شعبہ بغیر اختیارات کے ایک طبقے کو سونپ دیا گیا، علماء کو، کہ یہ ہدایت کا کام کریں، جبکہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں کسی چیز کے بھی. یہ مساجد قائم کریں، مدارس قائم کریں، حسینیے قائم کریں، دینی مراکز قائم کریں بغیر اختیارات کے، اور حکومتیں فاسد لوگ کریں، فاسق لوگ کریں، کہ تدریجاً یہ سلسلہ حکومت بنو امیہ اور بنو عباس اور پھر کرتے کرتے آج موجودہ صورتحال تک آ پہنچا ہے، کہ نہ صرف آج حکومت مرکز ہدایت نہیں ہے بلکہ مرکز تباہی و مرکز فساد بن چکی ہے. ایسے ہی ہے، چونکہ حکومت فاسد ہو یا صحیح حکومت ہو، طاقت کا محور حکومت ہی ہوتی ہے، قوت و اقتدار حکومت کے پاس ہوتا ہے، حکومت اقتدار و اختیار کا مرکز ہوتی ہے، تمام اختیارات حکومت کے پاس ہیں. فاسد ہو تو بھی سارے اختیارات اسی کے ہوتے ہیں، اور عادل ہو تو بھی تمام اختیارات اسی کے پاس ہوتے ہیں، اور جس کے پاس انسانی زندگی پر فرمان چلانے کے اختیارات ہوں، عمل کا اختیارات ہو، وہ اگر فاسد ہو پوری ملت و مملکت کو فساد کے راہ پر لے جاتے ہیں، اگر وہ صحیح ہوں ان کو الہی راہ پر لے کر جاتے ہیں. لیکن یہ عمل انجام پایا کہ آہستہ آہستہ ہدایت کے رہنماؤں کو بے اختیار کیا گیا، ان سے اختیارات لے لیے گئے اور انہیں بے اختیار مراکز میں دھکیل دیا گیا کہ آپ یہاں پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں اور اپنی رسومات پر عمل کریں، اور ایوانوں میں اقتدار کے اندر تدریجاً فاسد لوگ، انہوں نے قبضہ جما لیا. اور آج دین بھی فاسد حکومتوں کے تحت ہے، طاغوتی حکومتوں کے تحت ہے، دیندار بھی، مذہب بھی، جس کی وجہ سے مذہبی دنیا بھی ویران ہے اور مملکت بھی اور امت بھی اور قوم بھی. جب تک مسلمان اپنی اصل قرآن کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، قرآنی نظام کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، اس وقت تک ان کو نہ ہدایت نصیب ہونی ہے و نہ سعادت نصیب ہونی ہے. اس وقت تک مصائب ہیں، مشکلات ہیں، درد و رنج و غم ہے، اور فقر و فاقہ و افلاس جس کا آج شکار ہیں، اور روز بروز اس سے بھی بدتر حالت ہوتی جائے گی. اگر آپ خود ہی جوانان اپنی مختصر حیات میں، زندگی میں جائزہ لیں، تو سال بہ سال بدتر صورتحال ہوتی جا رہی ہے. چونکہ طاغوتیت کا قرآن نے ذکر کیا کہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ یخرجونہم من النور الى الظلمات. طاغوتیت غیر الہی نظام انسانوں کو نورانیت سے نکال کر ظلمتوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ ظلمتیں ہر پہلو سے طاغوتی نظام ٹھونستا ہے لوگوں کے اوپر، ملتوں کے اوپر اور عوام کے اوپر. جبکہ الہی نظام ولایت، اس کی خصوصیت ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. الہی نظام و ولایت لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نورانیت کی طرف لاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ یہ دبا ہوا اور فراموش شدہ الہی نظام، جسے مسلمان و قاریان قرآن و مترجمین قرآن و مفسرین قرآن و فقہا فراموش کر چکے ہیں، قرآن پڑھنے والے قرآنی نظام کو بھول گئے ہیں، توجہ نہیں ہے ان کی، جبکہ قرآن اس قدر وضاحت کے ساتھ اس نظام کا ہر پہلو بیان کر رہا ہے. ایک پہلو یہ تھا کہ حکومت فقط اللہ کی ہے، دوسرا عنوان قرآن کا یہ تھا کہ اللہ کی حکومت کا نتیجہ الہی حکومت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دیے گئے اختیارات کے تحت انسان جو حکومت قائم کرتا ہے، جس میں قانون اللہ کا ہوتا ہے. اور تیسرا عنوان یہ تھا کہ اس حکومت کے قیام، یہ اس حکومت کا قیام واجب ہے، لازم ہے، اور تمام سابقہ انبیاء نے یہ کام کیا ہے، وہ ان امتوں کو خداوند تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، فرمان دیا ہے. پھر اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ اس کے مقابلے میں طاغوتی حکومت ہے جس سے منع کیا گیا. طاغوتی، طاغوت کا انکار دین کا آغاز ہے، الف دین کی الف اسی سے شروع ہوتی ہے، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. دین لا سے شروع ہوتا ہے، اور ہم زبانی طور پر پڑھ دیتے ہیں لا توجہ کیے بغیر، جبکہ عملی طور پر مسلمان لا نہیں کہتا، کسی طاغوتی نظام کو، طاغوتی سسٹم کو، کسی بھی موجود چیز کو لا کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے ان کے ہاتھ میں مضبوط سہارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ یہ مومن ہیں، جبکہ ان کے ارادے یہ ہیں کہ وہ طاغوتوں کو اپنا حاکم چنیں، اور چن بھی لیتے ہیں۔ یہ الٹ کام کر رہے ہیں۔ ان کو حکم یہ تھا کہ طاغوت کا انکار کریں، جبکہ طاغوت کا ساتھ تعاون کرتے ہیں، طاغوت کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ قرآن مجید نے روکا ہے، منع کیا ہے کہ آپ ہرگز نظام غیر الہی کی اتباع نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام انسان نے ٹھکرا دیے ہیں، انسان سرکش ہو جاتا ہے، طغیان و تغوا انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، سرکشی، جب انسان معصیت کار ہو جائے و اللہ کے مقابلے میں آ جائے اور انکار کر دے الہی نظام کو، اس کا کیا انجام ہے؟ جس طرح بہت سارے لوگ ہیں مثلا عبادات کو ترک کر دیتے ہیں، بعض تارک ہیں بندگی خدا کے و بعض منکر ہیں بندگی خدا کے۔ تارک جو ترک کر رہے ہیں بندگی خدا کو وہ فاسق ہیں و فاجر ہیں، اور جو منکر ہیں بندگی خدا کے وہ کافر ہیں، وہ دائرہ کفر میں، دین سے باہر چلے جاتے ہیں۔ فاسق و فاجر عملاً دین سے باہر چلے جاتے ہیں، اگرچہ ان کا ذہنی تعلق رہتا ہے دین سے، لیکن عملی تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح ابھی ہم ہیں کہ ذہنی تعلق ہمارا اس دین سے ہے لیکن عملی نہیں ہے، عملی طور پر ہم غیر دینی نظام کے پیروکار ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں، ہمارے رویوں میں، ہماری طور طریقوں میں غیر دینی اصول و غیر دینی ضابطے اور غیر دینی معاملات انجام پاتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر ہمارا تعلق ہے۔ جس طرح شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ان کا اسلام سے ذہنی تعلق ہے، عملی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اپنا ذہنی رابطہ بھی کاٹ دے دین سے اور ذہنی طور پر بھی انکار کر دے، اسے قرآن کافر کہتا ہے، اور جس کا انجام ہلاکت ہے وہ جہنم اور عذاب ہے۔ اگر کوئی خدا کی بندگی کا انکار کرے، عبادتوں کا انکار کرے، فسق و فجور و کفر ہے اس کے انتظار میں۔ لیکن اگر کوئی بندگی کا اقرار کرے اور عملی طور پر بندگی کرے، عبادتیں کرے، لیکن حکومت الہی کا عملی طور پر انکار کرے، تارے کے نظام الہی ہو و یا منکر نظام الہی ہو، میں نہیں مانتا، حکومت الہی کو قبول نہیں کرتا، یا قبول کرتا ہوں لیکن اس کی پیروی نہیں کرتا، اتباع نہیں کرتا، ذہنی طور پر مانتا ہوں، عملاً حکومت دینی و حکومت الہی کا پیروکار و پابند نہیں ہوں۔ یہ بھی اسی شخص کی طرح ہے جو تارے کے عبادت و منکر عبادت ہے، تارے کے عبادت فاسق ہے، مومن نہیں ہے، اور منکر عبادت خدا کافر ہے۔ اسی طرح حکومت خدا ون تبارک و تعالی کا جو تارک ہے حکومت الہی کا، در حقیقت فسق مرتکب ہو رہے ہیں، شرک مرتکب ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم مانتے ہیں فسق و فجور کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو منکر ہیں نظام الہی کے و غیر الہی نظاموں کی حقانیت کے قائل ہیں، ان کو صحیح نظام اقتدار و حکومت سمجھتے ہیں، وہ قرآن کی نگاہ میں کافر ہیں، خارج از دین ہیں وہ لوگ۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، کسی مجتہد کے فتاوی نہیں ہیں۔ مجتہدین کے فتاوی میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ ممکن ہے ان کو سمجھنے میں یا دلیل میں یا ان کی نگاہ میں یا ان کے مطالعے میں کمی رہ گئی ہو، یا کسی بھی وجہ سے خطا کا امکان موجود ہوتا ہے فقیہ کے فتوے میں، لیکن قرآن کی آیت میں امکان نہیں ہوتا۔ وہاں کوئی بھی یہ احتمال نہیں دے سکتا کہ خوب یہ ایک رائے ہے، یہ قرآن کی رائے ہے، اب اور بھی تو آرا موجود ہیں، اس طرح کا نظریہ اگر انسان کے ذہن میں خناسیت آئے, شیطانی وسوسہ, اس کا نتیجہ وہی کفر و فسق ہے. کہ اگر انسان یہ سوچے کہ وہ بھی ایک قرآن کی رائے ہے, قرآن کے مقابلے میں بھی تو آ رہا ہے, میری بھی تو ایک رائے ہے, ہمارے باپ دادا کی بھی ایک رائے ہے, ہمارے محلے والوں کی بھی ایک رائے ہے, قرآن کے مقابلے میں رائے بنانا و ظاہر کرنا یہ فسق و فجور ہے. سورہ مبارکہ مائدہ اس مضمون کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی شخص حکومت الہی کے مطابق عمل نہ کرے, حکومت الہی قائم نہ کرے, حکومت الہی کے مطابق فیصلے نہ کرے, حکم نہ کرے, یا حکومت الہی کے فیصلوں کو نہ مانے, وہ کیا ہوگا؟ دین کی نقطۂ نگاہ سے وہ شخص کیا ہے؟ اپنے تئیں تو وہ چودھری ہے, اپنے تئیں تو وہ بہت سیاستدان ہے, ایم پی اے اور ایم این اے ہے, یا قوم کی نظروں میں بڑی شخصیت ہے, لیڈر ہے یہ سیاسی, لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کا حلیہ دیکھیں ہم قرآن کی نگاہ میں, قرآن کے مقابلے میں اظہار رائے نہیں کیا جا سکتا. جو بھی قرآن کے مقابلے میں اظہار رائے کرے وہ دین سے خارج ہے بے حکم قرآن. قرآن کے مقابلے میں اتم معصومین آئمہ اطہار فرماتے ہیں کہ ہماری روایات کو آپ قرآن کے سامنے پیش کریں. جو بھی روایت آپ تک کوئی بیان کرے, کسی مجلس میں روایت سنو, کسی ممبر سے روایت سنو, کسی کتاب میں کوئی حدیث یا روایت پڑھو, امام فرماتے ہیں کہ اس کو فوراً قرآن کے سامنے پیش کرو اور قرآن کے ساتھ اس کا موازنہ کرو. اگر قرآن کے مطابق ہے تو جان لو کہ یہ ہمارا کلام ہے, ہم نے کی ہے یہ بات, اور اگر قرآن کے مطابق یہ حدیث نہیں ہے تو آپ یقین جان لو کہ یہ ہماری بات نہیں ہے. اگرچہ سارے راوی اس کے صحیح ہوں اور روایت صحیح ہو, سند ٹھیک ہو اس کی, لیکن آپ یقین جان لو کہ یہ ہماری روایت نہیں ہے. بلکہ امام فرماتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہو, سخت جملہ ہے خود امام معصوم کا کہ ایسی روایتیں جو آپ کو پڑھ کر سنائی جائیں اور قرآن کے مطابق نہ ہوں, قرآن کے خلاف ہوں, ان کو دیوار پہ دے مارو آپ, فضربوہو علی الجدار, ان کو دیواروں پہ پٹک دو آپ, وہ نہیں ہیں ہماری باتیں, وہ گھڑی گئی ہیں, بنائی گئی ہیں, غریب نے محنت کی ہے اور ان روایات کو گھڑ کے لوگوں کے اندر پھیلا دیا گیا ہے, ان کو دیواروں پہ دے مارو. اب الٹ ہو رہا ہے, قرآنی آیات کو معاذ اللہ دیواروں پہ دے مارتے ہیں اور جھوٹی روایات کے اوپر دین بنا لیا ہے. دین شناسی کا اساس قرآن ہے, روایتوں کو بھی قرآن پر پیش کرنا ہے ہم نے. قرآن اگر تائید کرے گا ان کی تو وہ روایات قابل تائید ہیں, ورنہ وہ روایات قابل عمل نہیں ہیں جو قرآن کے خلاف ہوں. اس لیے قرآن مجید کا واضح موقف خداوند تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. سورہ مائدہ آخری سورہ ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا, حیات طیبہ یا رسول اللہ میں آخری ایام میں, حتی حجۃ الوداع میں, اور اس کے بعد رسول اللہ کی رحلت ہو گئی. وہ آیات جو اکمال دین و اتمام نعمت کے بارے میں ہیں سورہ مائدہ میں ہیں. سورہ مائدہ کی تقریباً اکثر آیات اسی سے مربوط ہیں, لیکن خصوصیت کے ساتھ آیات جو آیا 41-42 کے بعد شروع ہوتی ہیں. آیا 41 میں سورہ مبارکہ مائدہ میں ہے کہ یا ایوہ الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہم ولم تؤمن قلوبہم. اے رسول, آپ پریشان نہ ہوں کہ کچھ لوگ بہت ہی جلدی سے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. پہلے آتے ہیں آپ کے پاس, آ کر مسلمان ہوتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ آمنا, ہم مومن ہیں, ایک دو دن چند دن آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور کفر اختیار کر لیتے ہیں اور دین کو ترک کر جاتے ہیں, دائرہ دین. ایسے لوگوں کے اس عمل پر آپ پریشان نہ ہوں, چونکہ بعض لوگ جلدی گھبرا جاتے ہیں. فرض کریں آپ کوئی کام کرتے ہیں اور دین کا, اور لوگ پہلے فوراً آتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد کسی بھی وجہ سے یہاں لنگر اچھا نہیں ہے, یہاں سختی ہے یا فلاں ہے یا پریشان ہے، اور چلے جاتے ہیں. جب چلے جاتے ہیں تو کچھ دوسرے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو خالی ہو گیا، مجلس ہماری خالی ہو گئی. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ گھبرائیں مت. یہ ایک چال ہے ایسے لوگوں کی جو ابتدا میں آئیں گے، آ کر نفسیاتی طور پر، اعصابی طور پر لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم گئے وہاں دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے ہم چھوڑ کر آ گئے ہیں. ان کو قرآن مرتد کہتا ہے. مرتد ایک پلاننگ کے تحت مسلمان ہوتے ہیں اور آ کر کچھ عرصہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. جی ہم اسلام چھوڑ آئے ہیں معاذ اللہ. کیوں؟ خوب ہم نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے باتیں ہی ہیں، ورنہ عملاً کچھ بھی نہیں ہے. اندر گئے، دیکھا، نزدیک سے دیکھا، اندر یہ ہے، اندر وہ ہے، اندر فلاں ہے. دین کی بدنامی کے لیے یہ کام کرتے ہیں، دین کو کمزور کرنے کے لیے یہ حرکت کرتے ہیں. وہ ویسے ہے بہت سارے لوگ معصوم، فرض کریں آئیں گے مدرسے کے اندر، آئیں گے آ کے، جی ہم نے داخلہ لیا، اور پھر اس کے بعد چونکہ کچھ ہوتے ہیں جو تنوع پسند ہوتے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر تنوع ہوتا ہے. تنوع یعنی روز نئی چیز ملے، روز نیا منظر ہو ہمارے لیے. اب دو چار دن رہیں گے، پھر اس کے بعد چلے جائیں گے. باہر لوگ پوچھیں کیوں آ گئے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، ایسے باتیں، ایسے نعرے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ان کو قرآن مرتد کہتا ہے. مرتد یعنی وہ دشمن جو پہلے ایک نقاب پہن کے اندر گھستا ہے، پھر کچھ عرصہ اندر رہ کر اندر کی خبریں لے کر پھر فوراً باہر چلا جاتا ہے اور باہر جا کر بدنام کرتا ہے دین کو. رسول اللہ ان لوگوں کی ان حرکتوں سے پریشان ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یا ایوہ الرسول، اے رسول، اے ہمارے پیغمبر، آپ پریشان نہ ہوں. لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو جلدی سے دوڑ کے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ ان کی اس سرعت سے، سپیڈ سے پریشان نہ ہوں. من الذین قالوا آمنا بافواہم ولم تؤمن قلوبهم، یہ وہ لوگ ہیں جو زبانوں سے، منہ سے کہتے ہیں ہم مومن ہوئے، لیکن ان کے دل مومن نہیں ہوئے تھے. ایسے زبانی طور پر مومن بن کر آتے ہیں، جائزہ لے کے پھر بدنام کرنے کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کے دل مومن نہیں ہیں. ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، اور کچھ یہودی ہیں، ہادو یعنی یہودی، جو ملے ہوئے ہیں، سازشی ہیں، جاسوس ہیں، اور دوسری قوم سے یعنی مشرکین سے ساز باز کرتے ہیں، اور مشرکین کو جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم بظاہر مسلمان ہونے کا اعلان کریں گے اور رسول اللہ کے پاس جائیں گے، کچھ عرصہ وہاں رہیں گے، پھر اس کے بعد چھوڑ آئیں گے اور وہاں کے اندر کی خبریں آپ تک پہنچائیں گے. یہ جھوٹ سنتے ہیں. سماعون لقوم آخرین، یہ کسی دوسری قوم کے باتیں سنتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں لیکن باتیں کسی اور کی سنتے ہیں. ایسے ہیں لوگ. یہ یہودی طرز عمل ہے. مثلا اس وقت ہم فرض کریں کوئی جاتا ہے طالب علم پڑھنے کے لیے قم مقدسہ میں، قم میں جاتا ہے، وہاں رہبر معظم ہیں، مراجع کرام ہیں، بڑی بڑی انقلابی شخصیات ہیں، اور ان کی بات پہ کان نہیں دھرتا، اپنے محلے کے پیش نماز یا اپنے مدرسے کے استاد کی بات سنتا ہے، پڑھتا وہاں ہے لیکن بات ان کی سنتا ہے، رہبر کی بات نہیں سنتا. سماعون لقوم آخرین، کسی اور کی بات سنتے ہیں. یا فرض کر لیں کہ بظاہر کسی اور جگہ چلے جائیں گے لیکن اصل ہدایات کہیں اور سے لے رہے ہیں. یہ یہودی طریقہ کار ہے مسلمانوں کے اندر گھسنے کا، کہ آپ فزیکلی ان کے ساتھ رہیں لیکن اصل فرمان کسی اور کا پہنچے گا، آپ کو میسج کسی اور کا آئے گا، اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوکا، وہ لوگ جو آپ سے کوئی تعلق نہیں ہیں، یہ ان کی باتیں سنتے ہیں. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور جو بات آپ کرتے ہیں رسول اللہ، یہ اس میں تحریف کرتے ہیں، آسمانی کتاب میں ہیر پھیر کرتے ہیں، جا بجا کر دیتے ہیں. بات کچھ ہوتی ہے اور بگاڑ کے اسے کچھ اور بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا، اپنے ساتھیوں کو یا آپس میں بیٹھ کر یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ بات کریں گے تو مانیں گے، یہ بات کریں گے تو نہیں مانیں گے۔ مثلا بعض لوگ ہدایات لے کر آتے ہیں، فرض کریں مثال کے طور پر، یہاں ہے تو نہیں یہ مثال لیکن میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آل حاضر کی مثال ہو۔ فرض کریں کارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، بچہ شریک ہوتا ہے، اسے یہ سمجھا کے بھیجا جائے کہ دعا و نماز ہو یہ چیزیں اگر بتائیں تو یہ ٹھیک ہے، یہ قبول کر لینا، لیکن ولایت فقیہ اگر بتائیں تو اسے قبول نہیں کرنا۔ یہ یہود اپنے ساتھیوں کو یہ کہتے تھے، یقولون ان اوتی تم ھذا، اگر یہ بات کرے رسول تو مان لو، فخذو ہو یہ مان لو آپ، و ان لم تؤتوا ہو، لیکن اگر ایسی باتیں نہ کرے جو یہود کی پسند کی ہوں، فاحذروا ان سے بچنا، انہیں کانوں سے نکال دو، وہ صحیح نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدْ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور خدا جس کا افتنان امتحان چاہتا ہے، آزمائش، لن تملک لہ من اللہ شیئا، اس کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، ایسے لوگ جن کے دلوں کی یہ حالت ہو، زبانوں کی کوئی اور حالت ہو، کبھی بھی خدا ان کے دلوں کو پاک نہیں کرتا، کبھی بھی پاک نہیں کرتا۔ ان کے ساتھی ہوتا ہے ایسے گناہکار، مجرم، آلودہ، وہ توبہ کرتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ شیطان زدہ، ان کو خدا کبھی بھی پاک نہیں کرتا۔ رہتے ہیں ایسے لوگ، ہمیں خود، مجھے یاد ہے حوضہ علمیہ قم میں جب بھی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب تشریف فرما تھے، امام بقید حیات تھے، امام کوئی بات کرتے یہ فوراً وہاں سے فون کرتے تھے پاکستان میں اپنے محلے کے مولانا کو، پیش نماز کو، کہ امام خمینی نے یہ فرمایا ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ پیش نماز اگر کہہ دے ٹھیک ہے تو یہ کہہ دیتے ٹھیک ہے، اگر وہ کہہ دے غلط ہے وہ کہہ دیتے نہیں ہے۔ مثلاً بہت سارے لوگ تھے قدس ریلی میں قم میں شریک نہیں ہوتے تھے، کیونکہ پیش نماز نے کہا ہے کہ فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں ہے، فلسطین سنیوں کا ہے اور ہم سنیوں کے لیے ریلیاں نہیں نکالتے۔ مثلاً 20-20, 30-30 سال قم میں رہے ہیں انقلاب کے بعد، ایک دفعہ بھی قدس ریلی میں شریک نہیں ہوئے، کیوں کہ پاکستان سے پیش نماز نے کہا ہے کہ یہ اسلامی کام نہیں، رہبر نے فرمایا اسلام ہے، امام خمینی فرما رہے ہیں اسلام ہے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو خدا کبھی پاک نہیں کرتا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی، یہ دنیا میں رسوا ہوں گے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سماعون للکذب، جھوٹی باتوں پہ کان دھرتے ہیں، غلط باتوں پہ کان دھرتے ہیں، مثلا پروپوگنڈا خوب سنتے ہیں، خوب سنتے ہیں، پروپوگنڈے پہ کان دھرتے ہیں، افواہیں دل کھول کے سنتے ہیں، وہ دل و جان سے افواہوں کو مانتے ہیں۔ سماعون للکذب، جھوٹ خوب سنتے ہیں، پروپوگنڈا، میڈیا کا پروپوگنڈا، ٹی وی کا پروپوگنڈا، ایس ایم ایس کا پروپوگنڈا، ذاکروں کا پروپوگنڈا، خطیبوں کا پروپوگنڈا خوب سنیں گے، مثلا امام خمینی کے خلاف پروپوگنڈا یہ سنیں گے، یہ اس میں ذرا تحقیق بھی نہیں کرتے، اور امام خمینی کچھ فرمائیں گے وہ کہیں گے یہ تو اختلافی مسئلہ ہے، یہ تو مشکوک مسئلہ ہے، یعنی امام خمینی کی بات مشکوک ہے، امام خمینی کے خلاف جو پروپوگنڈا ہے وہ یقینی ہے۔ علی علیہ السلام کے خلاف شام میں پروپوگنڈا ہوتا تھا، شامیوں کی اور کوفیوں کی عادتیں الگ الگ تھیں، کوفی مکار تھے، حد درجہ مکار، چکر دیتے تھے، آئمہ کو بھی چکر دیتے تھے، کوفی ہر ایک کو چکر دیتے تھے، فراڈیے، دھوکہ باز، مکار۔ بی بی نے جو خطبہ دیا کوفہ میں تو مسلسل 4-5 جملے کوفیوں کے بارے میں یہی کہے، الا یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر، اے غدارو، اے مکارو، اے فریب کارو، اے ہزار چہرہ لوگو، کوفی اس طرح کی شخصیت کا نام ہے۔ کوفی اس کو نہیں کہتے جو کوفے میں پیدا ہو، بے شک پاکستان کے کسی علاقے میں پیدا ہو، لیکن اگر کئی چہرے ہیں اس کے، غدار ہے، مکار ہے، فریبکار ہے اور کئی شخصیتیں رکھتا ہے، یہ کوفی کہلاتا ہے کہیں بھی پیدا ہو۔ شامی اس کو کہتے ہیں جو عقل بند کر لے اپنی، سوچے نہیں اور پراپوگنڈے کو مان لے، علی کی بات پہ شک کرے۔ مثلا علی کہے کہ میں عثمان کے قتل میں، خلیفہ سیووں کے قتل میں شامل نہیں ہوں، اسے نہ مانے۔ امیر شام کہے کہ نہیں ہیں ملوث، اس کو مان لے۔ امیر المومنین جو کچھ کرتے ہیں شامی اس پر ایمان نہیں رکھتا، شام میں جو کچھ پراپوگنڈا ہوتا ہے اس پر ایمان رکھتا ہے۔ شام میں یہ پراپوگنڈا تھا کہ معاذ اللہ امیر المومنین نماز نہیں پڑھتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، وہی جو آج پاکستانی ملنگوں کا نظریہ ہے، یہ شامی پراپوگنڈا تھا۔ لہذا جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو شامیوں کو پتہ چلا امیر المومنین شہید ہو گئے، قتل ہو گئے ہیں، تو پوچھنے لگے کہ کہاں ہوئی یہ واردات، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، تو انہیں بتاتے تھے کہ مسجد میں، محراب مسجد میں۔ تو شامی تعجب سے پوچھتے تھے کہ علی کا مسجد میں کیا کام ہے، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے معاذ اللہ۔ اس قدر پراپوگنڈے نے اثر کیا ہوا تھا شامیوں کے اوپر۔ شامی وہ طبقہ ہے کہ جس کو ان کے لیڈر نے اونٹنی کو کہا یہ اونٹ ہے، تو ان سب نے کہا اونٹ ہے۔ اس نے بدھ کے دن کہا جمعہ ہے، سب نے کہا جمعہ ہے۔ آج عقل سے کام نہیں لیتے۔ بس کچھ لوگ ایسے ہیں جو پراپوگنڈا اچھا سنتے ہیں لیکن حق نہیں مانتے، حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ سمعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ سنتے ہیں، پراپوگنڈا سنتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حق بات کا اثر نہ ہو، واعظ و نصیحت کا اثر نہ ہونے کی ایک بڑے سبب حرام لقمہ ہے۔ حرام لقمہ اثر نہیں کرنے دیتا، بہت بڑا اثر ہوتا ہے حرام لقمے کا۔ عباسیوں کے دور میں، مامون الرشید کے زمانے میں، زہرن یا ہارون کے زمانے میں، ایک عالم تھا، بہت ہی معروف عالم، وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ کے اپنے بچوں کو اس کے پاس پڑھائے۔ عالم پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا، چونکہ بادشاہ ظالم ہے، حرام خور ہے، ستمگر ہے، میں اس کے بچوں کو نہیں پڑھاتا۔ باہر کے وہ اس نے بلایا دربار میں اور اسے کہا کہ تم میرے بچوں کا ٹیوٹر بن جا، ٹیوشن پڑھا ان کو۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے غصے میں کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ وزیر اس کا بڑا چالاک تھا، وزیر نے کہا نہ، قتل کرنے کے بجائے اس کی دعوت کرو۔ بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آیا وزیر پر کہ بے وقوف، وہ میری توہین کر کے گیا ہے، میرے بچوں کو پڑھانے سے انکاری ہو گیا ہے، اور اس پر میں اس کی دعوت کروں اور اس کو کھانا کھلاؤں۔ کہا ہاں کھانا کھلاؤ اور بہت ہی مزیدار کھانا پکاؤ، ایسا کھانا جو اس کو کبھی بھولے نہیں۔ ایسا ہی ہوا، چند دن گزرے، وزیر گیا، پھر بادشاہ نے پوچھا کہ کیا وجہ، راز کیا ہے؟ اس نے کہا تم کھانا کھلا لو، پھر میں بتاؤں گا، جب نتیجہ سامنے آئے گا پھر بتاؤں گا کہ راز کیا ہے۔ بارکیف بادشاہ راضی ہو گیا اور اس نے دعوت کی عالم کی، کہا ٹھیک ہے بچوں کو نہ پڑھاؤ لیکن کھانا کھاؤ، ہمارے ساتھ مل کر ہمارے دربار میں آؤ۔ کہا ٹھیک ہے کھانا کھا لیتا ہوں۔ کھانا کھانے آ گیا، انہوں نے خوب اچھا چرب و چٹپٹا کھانا کرارا تیار کروایا، عالم دین نے پیٹ بھر کے کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو وزیر نے آ کر اسے کہا کہ اب آپ بادشاہ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھائیں۔ تو اس نے کہا کہ پڑھاتا ہوں، حاضر ہوں، ابھی شروع کرتا ہوں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہ اتنا سخت عالم جو مجھے مسلمان ہی نہیں سمجھتا اور کہتا تھا تو ظالم ہے، میں تیرے بچوں کو نہیں پڑھاتا، ایک دم کیسے راضی ہو گیا؟ اس وقت وزیر نے کہا کہ یہ پہلے تو نے اپنی شخصیت، اپنی بادشاہت سے اس کو مرعوب کرنا چاہا۔ بعض نفوس پر بادشاہت اثر نہیں کرتی، حرام لقمہ اثر کرتا ہے۔ جو یہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں گیا ہے، اس لقمے نے اس کو تیار کر دیا کہ اب جو مرضی ہے کروا لے مجھ سے۔ اس وقت امریکہ حرام لقمہ حکمرانوں کے پیٹ میں ڈالتا ہے، یہ مذہبی دہشت گردوں کے پیٹ میں ڈالتا ہے، سعودی عرب ڈالتا ہے، یہ لقمہ حرام سارا اثر دکھا رہا ہے۔ میڈیا حرام خور، حکومت حرام خور، بیوروکریٹ حرام خور، ملازمین حرام خور، حرام خوری درآمد و انکم بن گئی ہے پاکستان میں. اور اب تو علماء بھی بتاتے ہیں کہ حرام کھاؤ، پانچواں حصہ ہمیں دے دو خمس نکال کے، باقی نوش جان کرو، تم تقسیم کر لیتے ہیں آپس میں. نہ عزیز من، حرام انسان کو تباہ کر دیتا ہے. اپنے والدین کو دیکھو، نظر رکھو، یہ بات بہت اہم ہے. اگر چاہتے ہیں ہم ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو، تبدیلی آئے، اپنے والدین، والد کی معیشت و انکم پر نظر رکھو. میرا والد کیسے کماتا ہے؟ کہیں رشوت تو نہیں لیتا؟ کہیں غریب کا حق تو نہیں مارتا؟ کہیں حرام تو نہیں، خیانت تو نہیں کرتا، چوری تو نہیں کرتا؟ چونکہ پاکستان میں ہر محکمہ آلودہ ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کا والد اس طرح کی کمائی کر رہا ہے، اسے سمجھاؤ کہ بابا جان تھوڑے پیسے لے کر آؤ، حرام نہ لے کر آؤ گھر میں. اور بعض والدین نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بچہ بے وقوف ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے دنیا کیا ہے، اس کو پیسہ نہیں اچھا لگتا، دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا. حرام کا لقمہ اثر کرتا ہے، اور اگر ہمارے اوپر اثر نہیں، واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی، آئمہ کی باتیں اثر نہیں کرتیں، رسول اللہ کی نصیحتیں اثر نہیں کرتیں، قرآن کی آیتیں اثر نہیں کرتی، اخلاق اثر نہیں کرتا، واعظ اثر نہیں کرتا، لقمہ حرام کی وجہ سے ہے. اپنے بابا کو کہیں، بعض والدین ہیں اصرار کرتے ہیں، نا تو بے وقوف ہے، تو نادان ہے، تو نہیں سمجھتا، بڑی مشکل سے مجھے جاب ملی ہے، یہ موقع ہے، یہ بڑی اپرچونٹی ہے، یہی تو درآمد ہے، تیرا مستقبل ہے، فلاں ہے. نہ، انہیں کہہ دو مہربانی کر لو، میں نہیں کھاتا اس گھر میں کھانا جس گھر میں حرام آتا ہے، میں نہیں کھاتا. اور ہیں ایسے بچے، عام آدمیوں میں ایسے بچے ہیں جو اپنے گھر میں کھانا نہیں کھاتے، چونکہ والد کی کمائی حلال نہیں ہے، حرام لاتا ہے کما کے، وہ نہیں کھاتے. ایسے بچے کتنے بچے میں خود جانتا ہوں آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر حرام کی انکم ہے اور وہ حرام ممنوع ہے اور میں نہیں کھاتا. سمجھایا ہے باپ کو، نہیں سمجھتا، میں نے بائیکاٹ کر دیا ہے. خوب آفرین ہے اس بچے کو کہ اس کو خدا نے شعور دیا اور اپنے آپ کو بچا رہا ہے. یہ لوگ جو رسول اللہ کے مقابلے میں مرتد ہو کے آتے ہیں اور رسول اللہ کی باتیں نہیں سنتے اور دوسرے گروہوں کی باتیں سنتے ہیں، سماؤن للکذب، پروپیگنڈا سنتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، اس وجہ سے رسول کی بات کا اثر نہیں ہوتا ان پر. فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں یہود، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ فیصلہ کریں ان کے معاملات کا، چونکہ آپ حاکم ہیں، فیصلے کا حق ہے آپ کو، ان کے لیے حد مقرر کریں بعنوان حاکم، آپ حکومتی فرمان جاری کریں. فَحْكُم بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ، یا اگر آپ دیکھیں نہیں بات ماننے والے تو چھوڑ دیں ان کو، کہیں جو اپنے تم یہود ہو اور خود اپنے طور طریقے سے فیصلہ کرو. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے دوری اختیار کریں اور ان کے فیصلے نہ کریں، فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا، کوئی نقصان نہیں دیں گے آپ کو. آپ اگر انہیں اپنے آپ سے دور کر دیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ دور ہو گیا بڑا نقصان ہوگا، یہ دور ہو گیا بڑا، یہودی ہم سے روٹ گئے نقصان ہوگا، عیسائی ہم سے روٹ گئے بڑا نقصان ہوگا، یہ فلاں طبقہ دور ہو گیا بڑا نقصان ہوگا. نہ، لن یزوروں کا شیا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْط، لیکن اگر آپ نے ان کے درمیان حکم کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے اور حکومت کرنی ہے، تو عدل کے ساتھ حکومت کریں. ان اللہ یحب المقسطین، کہ خدا اہل قسط کو، اہل عدالت کو پسند کرتا ہے جو انصاف کرتے ہیں. وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، یہ یہود آپ کو رسول نہیں مانتے لیکن بعض اوقات فیصلے کروانے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، جبکہ ان کے پاس تورات ہے اور اس تورات کے اندر واضح حکم و فیصلے لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ اس کی پیروی نہیں کرتے. وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک، آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو آ کر کہتے ہیں جی آپ فیصلہ کریں، جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی نہیں مانتے ہم، کیوں؟ تاکہ بدنام کریں رسول اللہ کے بارے میں، یہ تأثر قائم کریں کہ معاذ اللہ رسول اللہ کے فیصلے قابل قبول نہیں ہیں، عوام نہیں مانتے رسول اللہ کے فیصلے، جانبداری سے کام لیتے ہیں معاذ اللہ، اس طرح کا پراپوگنڈا کریں، پھر انکار کر دیتے تھے۔ وما اولئک بالمؤمنین، خداوند کا فرمان ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ جو آتے ہیں آپ کے پاس کہتے ہیں فیصلہ کریں، آپ فیصلہ کرتے ہیں نہیں مانتے، یہ مومن نہیں ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، آیا 42-41 کے بعد سورہ مائدہ کی مسلسل یہ آیات ہیں، جامع ترین آیات یہ ہیں جو غیر الہی حکومت کی پیروی کرنے والوں کا حکم بیان کر رہی ہیں کہ جو بھی غیر الہی حکومت کو مانے گا، تسلیم کرے گا اور غیر الہی طریقے پر حکم و فیصلے کرے گا اور کروائے گا، قرآن کی نگاہ میں وہ کیا شخص ہے؟ مومن ہے، مسلمان ہے، بڑا متقی ہے، بڑا اعلیٰ درجے کا لیڈر ہے، کیا کہلائے گا وہ؟ قرآن اب اس کے بارے میں واضح کر رہا ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، تورات بھی ہماری کتاب ہے اور اس میں بھی ہم نے نور و ہدایت نازل کیا ہے، یحکم بہا النبیون، اور اس کے مطابق نبیوں نے فیصلے کیے ہیں، حکم کیے ہیں، و نبیوں نے حکومتیں کی ہیں تورات کے مطابق، الذین اسلموا للذین ہادوا، وہ لوگ جو یہود تھے ان میں سے جو تسلیم تھے قرآن کے، تورات کے سامنے، اللہ کی کتاب کے سامنے، ان کے فیصلے نبیوں نے تورات سے کیے ہیں، والربانیون والاحبار، اور ربانی لوگوں نے بھی، الہی علماء نے بھی، ربانی علماء نے بھی تورات کے مطابق فیصلے کیے ہیں، کتاب آسمانی کے مطابق پہلے فیصلے کیے ہیں، والاحبار، احبار حبر یعنی علماء یہود، اس قوم کے علماء نے بھی جو ایمان رکھتے تھے اللہ پر، انہوں نے بھی، بعض نے تورات کے مطابق حکومت قائم کی ہے و فیصلے کیے ہیں، بمس تحفظو من کتاب اللہ، جو کچھ کتاب الہی سے اس کی حفاظت کے لیے انہیں کہا گیا تھا کہ یہ الہی فیصلے حفظ کرو، محفوظ رکھو، اور اس کتاب الہی کے مطابق تم نے فیصلے کرنے ہیں، اور جو کچھ انہیں یاد تھا کتاب الہی سے سمجھ تھی اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے تھے، وکانو علیہ شہدا، اور اس بات پر وہ گواہ بھی تھے۔ اب رسول اللہ کو خطاب ہے، فلا نہیں انہی لوگوں کو خطاب ہے، فلا تخشو الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، عوام سے مت ڈرو، اس وقت ایک بہت بڑا خوف خصوصاً شیعہ کے اندر، یہ خوف بہت زیادہ ہے، سنی علماء اپنے عوام سے کم ڈرتے ہیں، شیعہ علماء اپنے عوام سے بہت ڈرتے ہیں، درحقیقت شیعہ عوام لشکر جنگوی سے ڈرتے ہیں اور شیعہ علماء شیعہ قوم سے ڈرتے ہیں، اس لیے صحیح بات بھی نہیں کر سکتے ممبر پر بیٹھ کر، بہت خوف ہے شیعہ علماء کے دل میں شیعہ عوام کا، مثلاً عوام ہمیں چھوڑ دیں گے، عوام ناراض ہو جائیں گے، عوام مجلس نہیں پڑھوائیں گے، عوام مجلس سنیں گے نہیں، عوام ہماری پارٹی میں نہیں آئیں گے، عوام فلاں نہیں کریں گے، عوام زدگی لوگوں کے اندر بہت ہے، خوف، لوگوں کا خوف بہت زیادہ ہے، لوگ پیسے نہیں دیں گے، لوگ فیس نہیں دیں گے، ہمارا گھر کیسے چلے گا، چھوٹا سا نوجوانی کی عمر تھی یاد ہے، اس سے بھی کم تر آپ میں سے جیسے بعض چھوٹے عزیز ہیں، ایسی عمر میں ایک بزرگ آئے مجلس پڑھنے کے لیے اور ان سے یہ تقاضا کیا کہ جہاں جس علاقے میں آپ مجلس پڑھ رہے ہیں یہاں لوگ تقلید نہیں سمجھتے، کہ شیعہ ہیں لیکن انہیں نہیں پتہ کہ تقلید کیا ہوتی ہے، وہ تقلید ضروری ہے یا نہیں ہے یا کرنی چاہیے، بغیر تقلید کے ہی اپنے سارے کام کرتے ہیں، تو آپ ذرا مجلس کے اندر ان کو تھوڑا بد سمجھا دیں تقلید کے بارے میں، باہر کے مجلس ہو گئی، انہوں نے خوب نعروں والی مجلس پڑھی، روٹیوں کی ایک داستان پڑھی انہوں نے، پورا 1.5 گھنٹہ روٹیوں پہ مجلس پڑھی انہوں نے، اور خوب مجلس لگی، نعرے سب کچھ، بعد میں ان سے جا کر عاجزانہ وہ بچگانہ بات کی کہ بزرگوار آپ اگر بتا دیتے 4-5 منٹ تو شاید آپ کے کہنے کا اثر ہوتا، 2-4 آدمی ہدایت پا جاتے، تو انہوں نے, مجھے یاد ہے بچپن کی یہ بات ہے, اس وقت سے ان کا جملہ میرے ذہن میں ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے پھر بھی آ کے یہاں مجلس پڑھنی ہے, آخری مجلس تھوڑی پڑھی ہے میں نے, تم یہ چاہتے ہو میں ایسی باتیں کروں, یہ مجھے بلائیں ہی نہیں. پھر واقعیت یہ ہے کہ بہت شدید خوف ہمارے شیعہ کے اندر, شیعہ اہل ممبر و علماء کے اندر, عوام کا, اپنی ہی عوام کا بیٹھا ہوا ہے. جتنا اپنے عوام سے ڈرتے ہیں اتنا کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں کہ خشیت اللہ, جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اتنا لوگوں سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اگر میں نے حق نہ پہنچایا اللہ ناراض ہوگا, اس کی پرواہ نہیں ہے. اگر ہم نے یہ بات کر دی عوام ناراض ہو جائیں گے, عوام کے عقیدے کے خلاف اگر بات کر دی عوام ناراض ہو جائیں گے. عوام کو ناراض کرنا نہیں چاہتے. ایسی قوم کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتی جس کا عالم اس قوم سے ڈرتا ہو اور جس کا عالم اس قوم کے عقیدے کے تابع ہو, کہ قوم کے کیا عقیدہ ہے میرا بھی وہی ہے تاکہ قوم ہمیشہ مجھے قبول کرے. یہ نہیں کبھی بھی قوم ہدایت پا سکتی. اس قوم کو ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ایسے شجاع دلیر علماء ہوں جو حق بیان کر سکیں ان کے سامنے اور عوام سے نہ ڈریں. یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ لا تخشو الناس, لوگوں سے مت ڈرو, عوام سے مت ڈرو. وخشونی, اللہ سے ڈرو. ولا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا, اور میرے دین کو بیچو مت, مفت میں نہ بیچو, فیسیں لے کر اور دین نہ چھپاؤ. فیسیں لیتے اور دین چھپاتے ہو. عوام پسند باتیں کرنا, عوام کی مرضی کی باتیں کرنا, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. مثلا فرض کریں ابھی کوئی آدمی آئے آ کر یہ کہے کہ آغا بتاؤ کیا پڑھوں, آپ میں سے سب شور مچانا شروع کر دیں گے, یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو, ہمیں یہ پسند ہے. اور اگر آپ کے کہنے پر وہ پڑھنا شروع کر دے, نہ وہ ہدایت پائے گا نہ کبھی آپ ہدایت پائیں گے. آپ کا اگر آپ سے کوئی پوچھے آغا کیا پڑھیں کیا پڑھیں, تو آپ اسے کہو وہی جو ہمارے لیے مفید ہے, وہ جو ہمارے لیے خیر ہے, وہ جو ہمارے لیے ضروری ہے, وہ جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے وہی بات ہمیں سنا کے جاؤ. ہرگز نہ کہیں کہ یہ پڑھو, چونکہ جو اگر ہماری ڈیمانڈ اس نے پڑھی ہم کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے. عوام اگر یہ بتائیں گے یہ پڑھو اور وہ وہی پڑھ کے چلا جائے, اس کو اپنی فیس چاہیے ہوتی ہے, عوام کو اپنا مزہ چاہیے ہوتا ہے, مزہ لے کے چلا جاتا ہے. وہ ایک قصہ ہے کہ مولانا نے مجلس پڑھی اور مجلس میں نقطہ مارا اس نے زبردست, لوگ اچھل پڑے, جوش میں نعرے لگائے, اور ایک مومن اٹھا اور اس نے وہیں پر کھڑے ہوئے اس مولانا کو کہا کہ مجلس کے بعد تم آنا میرے گھر میں, میں ایک بوری چاول تمہیں دوں گا. تو مولانا نے روٹین سے بھی مجلس کم کر دی, فوراً ختم کی, اور حاجی صاحب کا ایڈریس پوچھا کہاں رہتے ہیں, لوگوں نے بتایا تو ان کے گھر پہنچ گئے کہ بھائی وہ آپ نے مجلس میں کہا تھا کہ بوری چاول دینی ہے تم نے, تو چاول کی بوری دو. تو مولانا نے کہا کہ کیا بوری, کون سی بوری, ہمارے اپنے گھر میں چاول نہیں ہے, سال ہوا ہے چاول نہیں کھایا ہم نے. تو کہا پھر ادھر کیوں کہا تھا تم نے, اگر چاول نہیں ہے تیرے پاس تو ادھر مجلس میں کھڑے ہو کے سب کے سامنے کیوں کہا تھا تم نے کہ اگر مجلس ختم ہو تو میرے پاس آنا چاول دوں گا. اس نے کہا کہ تو نے ایک نقطہ مارا میرا دل خوش کیا, میں نے چاہا میں بھی ایک نقطہ ماروں تیرا دل خوش ہو جائے, تیرے نقطے سے مجھے کچھ نہیں ملا, میرے نقطے سے تجھے دل خوش کرنے والی بات تھی, تو نے میرا دل خوش کر دیا میں نے تیرا دل خوش کر دیا, ورنہ تیر تو نے جو باتیں بتائی ہیں ان سے تھوڑا ہی میں جنت چلا جاؤں گا. وہ بھی اسی طرح میرے وعدے سے تیرے پیٹ میں کچھ بھی نہیں جائے گا. وہ عدلے کا بدلہ, جیسا تو نے سنایا ایسا میں نے بھی سنا دیا. فلا تخشو الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اب توجہ فرمائیں, یہ قرآن کے فارمولے ہیں, ان کو کہتے ہیں آیات محکمات. قرآن میں ہے کہ دو قسم کی اللہ نے آیات نازل کی ہیں, محکم و متشابہ, اور محکمات بنیاد ہیں, اصل ہیں. یہ محکمات قرآن ہیں, یہ قرآن کا صریح اعلان ہے, یہ شعار قرآن ہے, یہ ہر زبان پر ہونا ضروری ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو بھی انزل اللہ کے مطابق ہے. انزل اللہ کی تعبیر پہلے پڑھ چکے ہیں ہم, تین اصطلاحیں آپ کو سکھائی تھیں, ما انزل اللہ, ما کتبت بے ایدیہم, ما وجدنا علیہ آباءنا. ما وجدنا علیہ آباءنا یعنی تہذیب, رسومات, آبائی طور طریقہ, آبائی دین. بما کتبت ایدیہم یعنی اپنے ہاتھوں سے جو منشور اور آئین اور کانسٹیٹیوشن لکھے ہوئے ہیں, یہ ما کتبت ایدیہم ہے. ما انزل اللہ, جو کچھ اللہ نے اتارا ہے. اب ابھی موجودہ حکومت کیا ہے, موجودہ حکومتیں کیا ہیں, یہ ما انزل اللہ کے مطابق ہے, یہ مما وجدنا علیہ آباءنا ہے, یا مما کتبت ایدیہم. یقیناً یہ ما انزل اللہ نہیں ہے. اب سنیں کہ اگر حکومت ما انزل اللہ کے مطابق نہ ہو, دین کے مطابق نہ ہو, الہی نظام حکومت نہ ہو, اور وہ لوگ جو غیر الہی نظام حکومت قائم کریں وہ ہیں کیا؟ قرآن ان کا حلیہ بیان کر رہا ہے, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہ کرے, حکم نہ کرے, حکومت نہ کرے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, یہ کافر ہیں. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, مَا أَنزَلَ اللَّهُ کے مطابق حکم نہ کرنا, فیصلے نہ کرنا, نہ کروانا, حکومت قائم نہ کرنا, جو بھی فیصلے کرے لیکن ما انزل اللہ کے مطابق نہ ہو, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, یہ کافر ہیں یہ لوگ. یہ 44 نمبر آیا تھی. اس کے بعد 45 نمبر آیا سورہ مبارکہ مائدہ میں, پانچواں سورہ, وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا. اب قرآن بتا بھی رہا ہے کہ اللہ کے مطابق فیصلے کیسے ہوتے ہیں. عدالتی فیصلے ابھی ذکر ہو رہے ہیں کہ حکومت کا ایک اہم شعبہ عدالتیں ہیں, عدالتوں میں فیصلے. وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, ہم نے تورات میں ان یہود کو بھی بتایا تھا کہ اللہ کا قانون نافذ کرو, اللہ کے عدالتی نظام کو قائم کرو. اور اللہ کا عدالتی نظام یہ ہے کہ ان النفس بالنفس, نفس کے بدلے نفس, جان کے بدلے جان, قصاص. جس نے ناحق کسی کو قتل کیا ہے, قاتل کو قتل کر دو تم, نفس کے بدلے نفس. ان النفس بالنفس, والعین بالعین, آنکھ کے بدلے آنکھ, والانف بالانف, آنکھ ناک کے بدلے ناک, والاذن بالاذن, کان کے بدلے کان, والسن بالسن, دانت کے بدلے دانت, والجروح قصاص, اور زخم کے بدلے زخم. جس نے بدن کے کسی دوسرے, یہ عدالتی کام ہے کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا, کسی نے کسی کو قتل کر دیا, قاتل کو بھی قتل کرو. اگر کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا, اس کا بھی کان کاٹ دو. اگر اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی, تم بھی اس کی آنکھ پھوڑ دو. یہ ہم نے ما انزل اللہ عدالتی نظام ہے. نمونے کے طور پر چاند حکم عدالتی فیصلوں کے ذکر کیے گئے ہیں. فمن تصدق به فهو كفارة له, خوب, کوئی مجرم اگر کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, قتل کرتا ہے, اور پھر آ کر اس کو سزا ملتی ہے اور اس سزا کو مان لیتا ہے, تو یہ کفارہ بھی ہے اس کا. کفارہ یعنی یہ صلہ ہے, بدلہ ہے, تلافی ہو گئی اس کی, جو ظلم اس نے کیا اس کو وہی اس کے ساتھ ہو گیا. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ, توجہ فرمائیں, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو بھی انزل اللہ کے مطابق, اللہ کے اتارے ہوئے آئین کے مطابق, قرآن کے مطابق, شریعت کے مطابق, الہی قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے, حکم نہ کرے, حکومت نہ کرے, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہ ظالم ہیں یہ لوگ. جو بھی اللہ کے نظام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, ما انزل اللہ کے مطابق حکم و حکومت قائم نہیں کرتے, یہ ظالم ہیں سارے. خوب, اس کے بعد آیہ 46 اور 47 میں, وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ, پھر اس کے بعد ہم نے انہی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ, تاکہ تورات ہی کے الہی نظام کو جاری رکھے, عیسیٰ جاری رکھے ابھی. وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهَا فِيهِ هُدًى وَنُورٌ, پھر ہم نے انجیل اتاری، یہ بھی آسمانی کتاب تھی، آسمانی کتاب تھی، عیسیٰ کو دی، اور عیسیٰ لے کر تورات کے بعد ایک نئی آسمانی کتاب لے کر آئی اور حکم دیا کہ یہ آسمانی کتاب بھی مصدقاً لما بین یدی من التورات و ہدی و موعظۃً للمتقین، کہ یہ تسلسل ہے، اسی تورات کا تسلسل ہے انجیل، مقابلہ نہیں ہے ان کتابوں میں، یہ الہی کتابیں ہیں. ابھی جو تورات و انجیل موجود ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے، چونکہ یہود نے اس کے اندر تصرف کیا، ہیر پھیر کیا ہے. ابھی صرف قرآن قابل اعتماد ہے آسمانی کتابوں میں سے. لیکن یہ سب کچھ خداوند تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو غیر تحریف شدہ تورات و انجیل ہیں وہ اللہ کی کتابیں ہیں، یہ اتاری تھی تاکہ ان کے مطابق نظام قائم کرو، ان کے مطابق حکم قائم کرو، ان کے مطابق عدالتیں ہوں، ان کے مطابق حکومتیں ہوں، ان کے مطابق فیصلے ہوں، قاضی و جج ہوں. اس کے بعد ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اہل انجیل، ما انزل اللہ اس وقت انجیل تھی، کتاب انجیل، انجیل کے مطابق فیصلے کریں. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب توجہ فرمائیں، پہلے بات تورات کی ہے لیکن بعد میں فارمولہ ہے عام کلی، ما انزل اللہ قرآن، انجیل، تورات، زبور، صحف، یہ سب کے سب کو شامل ہے. جو بھی جس قوم میں اللہ نے آئین اتارا ہے وہ قوم پابند ہے فقط اللہ کے آئین کے مطابق حکم و حکومت و عدالت قائم کرے. اور قانون یہ ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ، جس نے ایسا نہ کیا، حکم نہ کیا و حکومت قائم نہ کی اللہ کے آئین کے مطابق، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں، یہ دین سے باہر ہیں، یہ مومن نہیں ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کے آئین کے مطابق نہ ان کا حکم ہے، نہ ان کی عدالتیں ہیں، نہ ان کی حکومتیں ہیں، اس لیے یہ فساق ہیں، یہ فاسق ہیں یہ لوگ. یہ فتاوی نہیں ہے مجتہدوں کے، قرآن کی آیات ہیں، اللہ کی آیات ہیں. یہ ان کے مقابلے میں فتویٰ دینے سے بھی انسان فاسق ہو جاتا ہے. اگر کوئی قرآن کے مقابلے میں آ کر کہے جی میں فتویٰ دیتا ہوں، یہ قرآن کی رائے ہے، میری یہ رائے ہے، وہ دین سے باہر ہے، اس فتوے کو مفتی سمیت دیوار پہ دے مارو. امام کا فرمانا ہے کہ جو بھی قرآن کے خلاف بات ہو اس کو دیوار پہ دے مارو، جبکہ ہمارے مزاج ایسے ہیں کہ جو بھی قرآن کے خلاف بات ہو ہم دل و جان سے اس کو قبول کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اس کے اوپر. قرآن کی خبر نہیں ہے ہمیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے. تین آیات ترتیب کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، پہلی آیت کے اختتام پہ تھا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس کے بعد یہ مضمون جاری ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے رسول، وہ تورات، پھر انجیل، پھر اب قرآن، اب آپ پر ہم نے کتاب اتاری ہے، قرآن اتارا ہے. مصدقاً لما بین یدی، یہ قرآن بھی سابقہ تمام کتابوں کا حامی و تصدیق کرنے والا ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں. لما بین یدیہ من الکتاب و مہیمناً علی، اور قرآن کا ہیمنا ہے، مہیمن ہے، مہیمن، تلفظ ہو جائے گا انشاءاللہ. مہیمن، مہیمن، مہیمن کہتے ہیں جس کا ہیمنہ ہو، تسلط ہو، سایہ ہو. اب قرآن کے ہوتے ہوئے باقی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں کیونکہ کتاب مہیمن ہے، مہیمن یعنی سب کے اوپر چھا گیا ہے، سب کے اوپر حاوی ہو گیا ہے، اور ان کا زمانہ ختم ہو گیا، اب قرآن کا زمانہ ہے. اے رسول، اب آپ نے آخری کتاب آپ کو دی ہے اور یہ کتاب بھی مہیمن کے طور پر آپ کو عطا کی ہے، اس کتاب مہیمن کی حکومت ہوگی. کیا کرو آپ؟ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سورہ مائدہ، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اے رسول، آپ بھی اس کے مطابق فیصلے کریں، آپ بھی اس کے مطابق حکم کریں و حکومت قائم کریں. ولا تتبع احواءهم، اور ان کی خواہشات، ان کی مرضیاں، ان کی پسند کو چھوڑ دیں، اس کی پیروی مت کریں، لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کریں، چونکہ لوگ نہیں چاہتے کہ ما انزل اللہ نافذ ہو، چاہتے ہیں دو چیزیں نافذ ہوں، یا ما وجدنا علیہ آباءنا، اور دوسری چیز لوگ چاہتے ہیں مما کتبت ایدیہم، یہ نافذ کرو، آپ نے ان کی خواہشات، ان کی پسند، ان کی مرضی، اس کی پیروی نہیں کرنی، احواء الناس، لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، ولا تتبع احواءهم اما جاءك من الحق، چونکہ حق آپ کے پاس آ چکا ہے، اس کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، لوگوں کو نہیں ہے نا، جمہوریت یعنی لوگوں کی خواہش پر چلنا، جمہور کے مطابق چلنا، عوام کے مطابق چلنا، لا تتبع احواءهم اما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت بنا دی ہے اور ہر ایک کے لیے الگ راستہ بنا دیا، ہر قوم کے لیے، ہر نسل کے لیے، شرعہ گاٹ کو کہتے ہیں، دین ایک دین ہے، نوح کا یہی دین تھا، ابراہیم کا یہی دین تھا، تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی دین تھا، اور رسول اللہ کا بھی وہی دین ہے، اس دین کے اندر بنی ہوئی گاٹیں مختلف ہیں، اس لیے شریعتیں الگ الگ ہیں، لیکن دین ایک ہے تمام انبیاء کا، لہٰذا دینی نظام ایک ہی ہوگا، دینی حکومت ایک ہوگی، اگرچہ شرع و شریعت ممکن ہے تھوڑے سے احکام اس میں مختلف ہوں، لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر خدا چاہتا، خدا کی مشیت ہوتی و حکمت ہوتی، تو خدا زبردستی تمہیں امت واحدہ بنا دیتا، بنا سکتا تھا خدا، چونکہ اللہ نے بہت ساروں کو جبرن بنا دیا ہے، اب وہ الگ نہیں رہ سکتے، مثلا شہد کی مکھیوں کو جبرن خدا نے ایک بنا دیا کہ وہ اکٹھی رہیں، چونٹیوں کو ایک بنا دیا، اگر خدا چاہتا تو ان چونٹیوں کی طرح اکٹھا ہی بناتا، الگ رہ بھی نہ سکتے تم، جس طرح ریوڑ ہیں، جانور ہیں، جنگلی درخت ہیں، ستارے ہیں، یہ سب خدا نے اکٹھے بنا دیے، اب نہیں الگ ہو سکتے، تمہیں بھی اگر خدا چاہتا تو ایسے بنا سکتا تھا، لیکن ایسا کیا نہیں خدا نے، تمہیں امت واحدہ بنایا نہیں، بلکہ تمہیں امت واحدہ خود بننا ہے، وہی بات جو پہلے دن عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، کہ ہم انسان بن کر نہیں آئے، بلکہ انسان بننے کے لیے آئے ہیں، ہم امت بنائے نہیں گئے، ہمیں امت بننا ہے، لہذا یہاں پر ہے کہ اگر خدا چاہتا تمہیں امت واحدہ بنانا بنا سکتا تھا، اللہ کی قدرت میں ہے، لیکن خدا نے تمہیں حکم دیا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً، تم خود امت بنو، کیوں؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، خدا تمہیں آزمانا چاہتا ہے، امتحان کرنا چاہتا ہے، تمہیں امت بننے کا منشور دے دیا ہے، ہدایت نامہ دے دیا ہے، اور اب تمہیں اس کی بنیاد پر خود امت بننا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس سبقت لو، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑو، سبقت لو، دوڑو، سابقین میں سے بنو، سبقت لینے والوں میں سے بنو، فَاسْتَبِقُوا مقابلہ ہے، مقابلہ یعنی بہت سارے لوگ سرعت کے ساتھ جو آگے عمل خیر میں، اور ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑو، سب کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جاؤ، کس میں؟ خیرات میں، الہی راستوں میں سبقت لو دوسروں پر، ہمارے آبائی دین نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ الہی راستے میں سب سے پیچھے، ابھی آپ نماز میں کیا کوشش ہوتی ہے، سب سے پہلے آئیں یا سب سے آخر میں؟ بھلے وضو کر کے ماشاءاللہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں سبقت لینے کے لیے، آپ آبائی کلچر نے ہمیں یہ بنایا ہے کہ تم سب سے آخر میں نظر آنے چاہیے، اگر سب سے آخر میں نہ آئے تو تم نامرد ہو، سب سے آخر میں، کامچور، ہمارا کلچر کامچور ہے، البتہ بہت ساری چوریاں سکھاتا ہے ہمیں، نظم چور، فریضہ چور، ذمہ داری چور، حقیقت چور، ڈسپلن چور، وضو چور، یہ چور پرور کلچر ہے، چور پرورش کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے، آپ دیکھیں ہم توجہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے رویوں پہ دیکھیں، رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز چراتا ہے، سب سے بڑا بدترین ڈاکو و چور جو نماز چراتا ہے، دین چرانا، نماز چرانا، علم چرانا، ذمہ داری چرانا، امانت چرانا، فریضے چرانا۔ زہر چوروں والے، ہمیں یاد ہے ایک محلے میں رہتے تھے، وہاں ایک مولانا کا ٹی وی گم ہو گیا، مولانا گئے تھانے میں رپورٹ درج کروانے، تو وہ جو ریسپشن افیسر ہوتا ہے رپورٹ ایف آئی آر کاٹتا ہے، اس نے بٹھایا اور لکھنا شروع کیا کہ ٹی وی کون سا تھا، ماڈل کون سا تھا، قیمت کیا تھی۔ لکھتے لکھتے پھر آپ کا نام کیا ہے اور چوری کب ہوئی، کرتے کرتے آخر میں اس نے ایڈریس پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ یہ وہ چوری ہوئی کہاں ہے، آپ رہتے کہاں ہو۔ تو انہوں نے محلے کا نام بتایا، تو اس تھانے دار نے یا جو بھی تھا اس نے ایف آئی آر پھینک دی ادھر، اور مولانا کو کہتا ہے کہ بندہ خدا، چوروں کی بستی میں جا کر رہ کے اب مجھ میرے پاس آئے ہو چوری کی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے، وہ تو سارا محلہ ہی چور ہے، عورتیں بھی چور، مرد بھی چور، بڑے بھی چور، چھوٹے بھی چور، وہ تو خطہ ہی سارا چوروں کا ہے، وہ ادھر تجھے کس نے کہا جا کر گھر لے۔ تو عزیزان اگر ہم غور کریں، ہم بہت کچھ چرا رہے ہیں، ہم ضمیر چور بھی ہیں، احساس چور ہیں، حق چور ہیں، فریضہ چور ہیں، ذمہ داری چور ہیں، محنت چور ہیں، کام چور ہیں، ورزش چور ہیں، ڈسپلن چور ہیں، ہر چیز کی چوری کی کوشش کرتے ہیں، چوری کر کے سمجھتے ہیں بہت بڑی چیزیں ہم، جوتے چور ہیں، ساری قوم جوتا چور ہے، یہ گجرات والے ایسے بدنام ہیں، یہ سب جوتا چور ہیں، کسی کا جوتا پڑا وہ اٹھا کے لے جائیں گے، چوری ہے یہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے، جو نماز چراتا ہے، نوافل چرا لیے، مستحبات چرا لیے، واجبات چرا لیے، ادب چرا لیا، یہ چور شمار ہوں گے۔ چور جب چوری جب مجسم ہوگی، چوہا کی شکل میں ہوگی، چوہا چور ہوتا ہے۔ یہ جتنے جانور ہیں روایت میں ہیں، جتنے جانور آپ کے ارد گرد ہیں پھیلے ہوئے، یہ مینڈک، چونٹیاں، مکھیاں، حشرے، کیڑے مکوڑے، یہ انسانی عمل کی جسمانی شکل ہیں۔ چونٹیاں کنجوسی ہیں، کنجوسی، کنجوس چونٹی ہوں گے آخرت میں، قیامت میں، جتنے بخیل ہیں یہ بڑے بڑے سیٹھ، یہ سارے چونٹے اور چونٹیاں ہوں گے، یہ جو خدا سے لیتے بہت ہیں، دیتے انفاق نہیں کرتے راہ خدا میں، کنجوس و بخیل سارے چونٹیاں، بخیل چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے چونٹیوں کو جہنم کی طرف۔ قرآن کی آیت ہے اذ الوحوش حشرت، محشر قیامت میں جانوروں کو جب ہانک کے لے جایا جائے گا، وہ جانوروں کو وہاں کیا کام ہے، یہ جانور انسان ہی ہوں گے، انسانی عمل اس طرح ظاہر ہوں گے، چور چوہوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے، جس طرح چوہا جو چیز ملتی ہے چرا لیتا ہے۔ اس کلچر نے ہمیں چور بنایا ہے، چور، اور جب پوری قوم کا مزاج چور، آپ دیکھیں اوپر سے پریزیڈنٹ چور، پرائم منسٹر چور، دونوں کے اوپر کیس ہیں چوری کے، گیلانی بھی پھنسا ہوا ہے اور وہ دوسرا بھی راجہ بھی رینٹل، چور لوگ وزیراعظم ہیں، چور لوگ پرائم منسٹر بن رہے ہیں پاکستان، کیونکہ چوروں کو کہیں ووٹ ڈالو تو چوروں کو ہی انتخاب کریں گے۔ مثلا آپ بدماشوں کو کہیں ووٹ ڈالو جمہوریت، تو وہ تو بڑے بدماش کو ہی چنیں گے کہ یہ بڑا بدماش ہے۔ اگر آپ بےغیرتوں کو کہو ووٹ ڈالو، کس کو چنیں گے، غیور کو، غیرت مند کو، وہ سب سے بڑے بےغیرت کو کہیں گے یہ لیڈر ہے ہمارا، یہ خاندان ہے، فیملی ہے نا، جو گالی بن گئی ہے پاکستان میں، کنجر، کنجر قوم ہے، کمیونٹی ہے، چونکہ کام ان کے غلط ہیں، بد ہیں، اس لیے کنجر گالی بن گئی ہے، کوئی فوش دینی ہو کسی کو تو اس کو کنجر کہہ دیتے ہیں، کنجروں کے لیڈر ہوتے ہیں، فلاں کنجر، فلاں کنجر، یہ ٹاپ کے لیڈر ہیں. اگر کنجروں کو کہیں اپنا لیڈر بناؤ تو سب سے بڑا بے غیرت بڑوا اس کو کہیں گے یہ لیڈر ہے ہمارا. جمہوریت اسی چیز کا نام ہے. چوروں کو کہتے ہیں ووٹ ڈالو, سب سے بڑے چور کو اپنا لیڈر چن لیتے ہیں. بزدلوں کو کہو ووٹ ڈالو, سب سے بڑے بزدل کو ووٹ دے دیں گے. جمہوریت اسی چیز کا نام ہے. ہمارے آبائی کلچر نے چور پرورش پروان چڑھایا ہے, چور شخصیتیں. غور کرو ہم کتنی چوریاں کرتے ہیں, کیا کیا چراتے ہیں, بہت بڑا نقصان ہے. تربیت اسی شخصیت کو باہر نکالنا ہے. یہ چور شخصیت ختم کر کے اس اندرونی بھوت کو نکالنا اور اس کی جگہ پر الہی شخصیت, ذمہ دار شخصیت, امانت دار شخصیت. چوروں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جو ذمہ داریاں چراتے ہوں, جو حقوق چراتے ہوں, جو احساس چراتے ہوں, جو فریضے چراتے ہوں, جو مستحبات چراتے ہیں, جو نوافل, ہر ایک کسی نہ کسی چیز کی چوری میں لگا ہوا ہے کہ کان بچا کے, آنکھیں بچا کے, نگاہیں بچا کے کچھ نہ کچھ کر لوں میں. یہ کلچر نے ہمارے ہمیں بنایا ہے. دین کیا بنا رہا ہے؟ دین ہمیں کہتا ہے کہ سبقت لو, لوگوں کو پیچھے چھوڑو, آگے نکلو خیرات میں, پیچھے نہ رہو. پیچھے رہنا چوری ہے. مثلا کہتے ہیں یہ کام کرو, کچھ بالکل آخر میں آئیں گے, یہ چور ہیں. یہ جو سب سے ٹاپ پر ہیں وہ درست ہیں. فاستبقوا الخیرات, آگے بڑھو, نکلو دوسروں سے. قرآن کا فرمان ہے السابقون السابقون, سبقت والے سبقت والے ہیں, ان کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کبھی بھی لنگر والے سبقت والوں کے برابر نہیں ہو سکتا. کچھ لنگر کھا کے آ کے سبقت والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں منہ صاف کر کے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی تھوک لگا کے شہیدوں میں شامل ہو جائیں گے. نہ عزیز من, اللہ کا نظام بڑا دقیق ہے, بہت استوار ہے. دین دین قیم ہے, پیمانے ہیں, معیار ہیں دینوں کے, دین کے. اور ہم توجہ کریں, ہماری نیتیں یہ بنا دی گئی ہیں آبائی کلچر نے کہ جنت بھی چوری سے دروازہ جانا ہے, چور دروازے سے جانا ہے. لہذا جعلی ایجنٹوں کے پیچھے ہیں کہ کسی طرح, جس طرح ابھی مثلا آسٹریلیا جانا ہے چور دروازے سے جانا ہے, امریکہ جانا ہے چور دروازے سے جانا ہے, ایڈمیشن لینا ہے چور دروازے سے لینا ہے. چور دروازے ہمیں سکھائے جاتے ہیں. جنت بھی چوری سے جانا ہے. بتاتے ہیں تم یہ کام کر دو, کچھ بھی نہ کرو, نہ نماز پڑھو, نہ روزہ رکھو, کوئی عبادت کچھ بھی نہیں, نعرہ لگا دو جنت. چور دروازہ ہے یہ, کیوں صحیح دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ اس کو اصلی دروازہ دکھاؤ بندے کو. انسان بغیر عہد کے, بغیر مومن بنے, بغیر جہاد کے کیسے جائے گا ان سارے مقامات پہ پہنچے گا؟ ساری قوم کو چور دروازے جنت جانے کے دکھائے ہوئے ہیں. کیوں یہ قوم سست ہے؟ کیوں پیچھے ہے؟ سبقت نہیں ہے. آیا پاکستان میں شیعہ کو کسی میدان میں سبقت حاصل ہے؟ علم میں سبقت ہے آپ کو؟ کس شعبے میں سبقت ہے ہمیں؟ ہر چیز میں پیچھے ہیں. کیوں؟ کہ چور کوشش کرتے پیچھے ہی رہے, اور پیچھے رہ کے کہیں سے نظریں بچا کے گھس کے داخل ہو جائے. ایک یہی لاہور کے مضافات میں ایک جگہ نماز جمعہ پڑھا رہے تھے مولانا, اور جمعے کے خطبے میں شفاعت بیان کر رہے تھے. توجہ کریں, پاکستانیوں کی شفاعت کیا ہے؟ وہ یہ منظر انہوں نے پیش کیا کہ محشر کا وقت ہوگا اور عالم ہوگا اور اللہ تعالیٰ عرش پہ, اور جس طرح ان کا نظریہ ہے کہ کرسی اور عرش اور فلاں, اور سامنے ساری قومیں اور سارے انبیاء, اور ان انبیاء کے مجرم, چونکہ باقی تو جنت چلے جائیں گے, مجرم رہ جائیں گے گناہکار ساری قوموں کے, اور نبی اپنی اپنی قوم کے مجرمین لے کر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. لمبی لائنیں لگی ہوں گی کروڑوں لوگوں کی, ٹاپ پہ نبی کھڑے ہوں گے اور پیچھے مجرم سارے ان کے کھڑے ہوں گے. نبی ان کو بخشوانے لا رہے ہیں. عیسیٰ کی قوم, موسیٰ کی قوم, نوح کی قوم, ابراہیم کی قوم, سب سے زیادہ لمبی لائن رسول اللہ کی ہوگی, بالکل بے انتہا لائن, ختم نہیں ہو رہی کہیں پر. اور ساری قوم زہر مجرم ہیں. مجرم آرام سے تو نہیں بیٹھتے, ڈسپلن تو نہیں ہوتا ان میں. باتیں کر رہے ہیں, شرارتیں کر رہے ہیں, شیطانیاں کر رہے ہیں, بار بار ان کو کہا جاتا ہے آرام سے بیٹھو, فلاں کرو, ٹک کے تو نہیں بیٹھتے. خوب اس ساری صفیں ان میں گڑبڑ ہو رہی ہوگی, یہ مولانا شفاعت پڑھ رہے ہیں اور کہا کہ بنی اسرائیل زیادہ شرارتی ہیں, لہذا موسیٰ کی صف میں بگدڑ مچ جائے گی, مجرم آگے پیچھے ہونے کی کوشش کریں گے اور بگدڑ مچے گی اور سب کی توجہ اس بگدڑ کی طرف ہو جائے گی. معاذ اللہ, نعوذ باللہ, چونکہ توحید بھی دیکھیں ان کی, کہا کہ اللہ کی توجہ بھی اس بگدڑ کی طرف ہو جائے گی کہ یہ بنی اسرائیل کی لائن میں بگدڑ کیوں مچ گئی, کیا ہوا ہے. جو ہی اللہ تعالیٰ کی توجہ نعوذ باللہ ادھر ہوگی, ادھر سے رسول اللہ اپنی امت کے مجرموں کو کہیں گے جلدی جلدی جنت میں چلے جاؤ تم. یہ شفاعت ہے جس قوم کی, چور چور سکھا رہے ہیں. ابھی ایسے بچے موجود ہیں جن کو باقاعدہ فتوے دیے گئے ہیں کہ آپ غیر ملکیوں کی چوری کر سکتے ہو, غیر مسلمانوں کی چوری کر سکتے ہو, فلاں کی چوری کر سکتے ہو. چوری پہ ان کی انکم کا ذریعہ ہی چوری ہے. فتوے انہوں نے لیے ہوئے چوری کے طریقے, میں یہ فلاں یہودی کمپنی میں جاب کرتا ہوں, اس کمپنی کو نقصان پہنچانے کے لیے میں اس کی چوری کر سکتا ہوں. کہتے ہیں ہاں ڈٹ کے چوری کرو. یہ مومن وہاں اپنے ایمان کا مظاہرہ کر رہے, چوری کر رہے. جب یہ دین چور بنانا شروع کر دے گا, یہ کلچر چور بنانا شروع, چور قوم کہاں پہنچتی ہے عزیزان. چوری کا دائرہ صرف دوسروں کے پیسے نکالنا اور زیورات چرانا نہیں ہے, سب سے پہلے اللہ کے حقوق و ذمہ داریاں چرانے سے قوم چور بنتی ہے. کام چور, فریضہ چور, امانت چور, علم چور, حق چور, نظم چور, ڈسپلن چور, یہ سب چوریاں ہیں. یہ چور شخصیتیں کلچر نے بنائی ہیں. جس کلچر میں ہم پلے بڑے وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, گھروں کے اندر چوری ایک معمولی بات ہے. کتنا اشیاء کو سنبھالا جاتا ہے گھروں کے اندر, بیوی شوہر سے چھپاتی ہے, شوہر بیوی سے چھپاتا ہے, صندوقوں کو تالے پہ تالا لگا ہوتا ہے. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ گھر میں سارے چور ہیں. ماں بیٹیوں سے ڈرتی ہے کہ ماں کے پیسے بیٹی نہ نکال لے, بیٹی ماں سے چھپاتی ہے اپنی چیزیں, چونکہ سب کو پتہ ہے یہ چور ہیں سارے اس گھر کے اندر. اپنا حق سمجھتے ہیں دوسرے کی چیز اٹھا لینا. نہ بنے چور, یہ چوری ہی بعد میں, کہتے ہیں انڈا چور آخر میں اونٹ چور بن جاتا ہے. سبقت لیں خیرات میں, فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون وانحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع احواءہم. اے رسول, حکم کریں فقط ما انزل اللہ کے مطابق, اور ان کی خواہشیں اور ان کی پسند کی پرواہ نہ کریں. واحذرہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ. اور اے رسول, ہوشیار رہنا, خبردار رہنا, یہ کوشش کریں گے کہ بعض ما انزل اللہ میں آپ کو بھی پزل کریں, آپ کو بھی پریشان کریں. یہ بھی خیال رکھنا, ہوشیار رہنا, یہ بڑے تیز ہیں. یہ آئیں گے ما انزل اللہ میں ہیر پھیر کریں گے اور آ کر ما انزل اللہ میں آپ کو بھی الجھن کا شکار بنا سکتے ہیں. لہذا فاحذرہم, اے نبی ہوشیار رہنا, یہ چالاک لوگ ہیں. ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک, جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اس کی بابت بھی آپ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے. یہ کر بھی دیتے ہیں بعض. آپ توجہ کریں, آتے ہیں علماء کے پاس. ایک شخص آیا, آ کے اس نے مجتہد سے پوچھا, یا مجتہد یہ بتاؤ کہ اگر کہیں چمڑا پڑا ہوا ہو تو اس پہ ہاتھ مارے کوئی آدمی تو حرام ہے؟ اس نے کہا نہیں, چمڑے پہ ہاتھ لگانا حرام نہیں. اس نے کہا کہ یا مجتہد یہ بتاؤ کہ میں اگر بیٹھا ہوا ہوں اور میں اپنا ہاتھ ایسے اوپر اٹھا لوں تو یہ حرام ہے؟ اس نے کہا نہیں, حرام نہیں ہے. کہا یا مجتہد میں اگر کسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں کسی جگہ پر اور اپنی ایک ٹانگ اٹھا لوں تو یہ حرام ہے؟ اس نے کہا نہیں, یہ بھی حرام نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ڈانس اسی چیز کا نام ہے. ڈول چمڑے کا ہوتا ہے, اس پہ ہاتھ مارو, اور بنگڑا ہاتھ اٹھانے اور پاؤں اٹھانے کا نام ہے. تو پھر سارے پارٹ سارے ٹھیک ہیں تو ڈانس بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اس طرح سے پزل کرتے ہیں، اس طرح سے علماء سے فتوے لے آتے ہیں، آ کر عوام میں کیا کہیں گے؟ فتوا دے دیا مجتہدین نے، ڈانس ٹھیک ہے، جائز ہے. کیسے دیا؟ اب چونکہ انہوں نے کہا کہ ڈول بھی بجا سکتے ہو، ناچ بھی سکتے ہو، بھنگڑا بھی ڈال سکتے ہو. کیسے؟ انہوں نے کہا جی، انہوں نے سے پوچھا چمڑے پہ ہاتھ مارنا ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ خناسی ہے، یہ حماقت ہے. اس طرح قوموں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. اور جب مولانا کے پاس خبر پہنچی، جو اس نے کہا کہ جی آپ کے فتوے سے تو ڈانس ٹھیک ہو جاتا ہے، تو مولانا نے کیا کہا کہ تیرے پارٹ سارے ٹھیک تھے، سوالات سارے ٹھیک تھے، لیکن لعنت ہو تیرے رزلٹ پر جو تو نے لیا ہے نتیجہ، کہ حق باتوں سے تو نے غلط نتیجہ لیا ہے. لہذا رسول اللہ کو خبردار کیا جا رہا ہے، ہوشیار کیا جا رہا ہے، یا رسول آپ ہوشیار رہیں، فحذرہم، یہ بہت چالاک ہیں، تیز ہیں، ما انزل اللہ میں بھی آ کر آپ کو پریشان کریں گے. فَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اور اگر اصرار کریں اپنی گمراہی پر، خدا ان کے گناہوں کی ان کو سزا دے گا، مصیبت میں ڈالے گا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، لوگوں میں سے بہت زیادہ اکثریت فاسق لوگوں کی ہے، اکثریت فاسق و فاجر ہیں. افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کی حکومت کے پیچھے جا رہے ہو؟ ما انزل اللہ کو چھوڑ کر جاہلیت کے پیچھے چل رہے ہو، جاہلیت کے نظام کے پیچھے جا رہے ہو. افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا چاہتے کیا ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ چاہتے کیا ہو، انزل اللہ موجود ہے، وہ نہیں چاہتے ہو، دینی حکومت، دینی حکم، دینی نظام موجود ہے، اس کی تمنا نہیں رکھتے ہو، تو پھر کیا جاہلیت کی حکومت چاہتے ہو؟ افا حکم الجاہلیت یبغون، جاہلی نظام چاہتے ہو. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ سے بہتر اہل یقین والوں کے لیے حاکم و حکومت کس کی ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد مومنین کو رہنمائی کی گئی کہ کن چیزوں سے تمہیں پرہیز کرنا چاہیے. عزیزان، جامع ترین مطلب جو سورہ مبارکہ مائدہ میں غیر الہی نظام و غیر الہی حکومت کی پیروی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، کہ ما انزل اللہ کو چھوڑ کر جو کسی اور نظام کے پیروی کرے گا وہ کافر ہے. اولئک ہم الکافرون، اولئک ہم الظالمون، اولئک ہم الفاسقون. فاسق و فاجر ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، قرآن فرما رہا ہے، نہ کہ فتویٰ ہے کسی کا، حکم خدا ہے. اس حکم خدا کے خلاف فتوے مفتی سمیت دیواروں پہ دے مارو. اگر روایت بھی اس کے خلاف آئے، امام معصوم فرماتے ہیں اس روایت کو بھی دیوار پہ دے مارو. کچھ شخصیت بھی قرآن کے خلاف آئے، اس شخصیت کو بھی دیوار پہ دے مارو. جو حکم، دیکھیں رسول اللہ نے حکم دیا تھا، علی علیہ السلام نے قوم کی سرزنش کی، کہ تمہیں رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرے ممبر پر، میری مسند پر ایک ایسا شخص بیٹھا ہوگا جس کا حلیہ ایسا ہوگا، یعنی معاویہ، وہ ساری علامتیں معاویہ کی تھیں، کہ اس قسم کا شکم، اس قسم کا چہرہ، اس قسم کی حالت، اس قسم کا اس کا انداز ہوگا. اور رسول اللہ نے لوگوں کو کہا تھا کہ جب بھی ایسا شخص میرے ممبر پہ دیکھو فوراً خنجر لے کر اس کا پیٹ پھاڑ دو. یہ رسول اللہ کا حکم تھا، لیکن لوگوں نے رسول اللہ کا حکم جاری نہیں کیا، عمل نہیں کیا. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جب ایسے شخص کو دیکھو حکومت پر اس کا پیٹ پھاڑ دو، اگر تم نے نہ کام کیا وہ تم سب کا پیٹ پھاڑ دے گا. اور آخر کار یہی کیا اس نے پوری امت کا پیٹ پھاڑ دیا. یہی ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کا فرمان ٹھکرائے آخر کار اس کو ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں. آج ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، واقعاً دربیدار کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ چونکہ اللہ کا صاف حکم ہے، ائمہ اطہار کا حکم ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی رائے، کوئی فتویٰ، کوئی کتاب، کوئی ممبر، کوئی تقریر، جو بھی قرآن کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ دے مارو. اگر تم اس کو دیوار پہ نہیں دے مارو گے، شیاطین تمہیں دیوار پہ دے ماریں گے، تمہیں دیوار سے لگا دیں گے. آج ہم دیوار سے اس وجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ جنہیں ہم نے دیوار سے لگانا تھا امام نے حکم دیا، جو خلاف قرآن ہیں. جو نظام خلاف قرآن ہے اس نظام کو ہم نے دیوار پہ نہیں دے مارا، انہوں نے اٹھا کے ہمیں پٹک دیا دیواروں کے اوپر۔ جو بھی فریضہ ترک کرے، یہ بھی فریضہ چوری کی ایک علامت ہے، تاریخ میں صدیوں سے چوری کیا گیا حق نہیں بتایا گیا، نظام نظام حکومت، نظام ولایت فقیہ، چوروں نے نہیں بتایا، چوری کیا اس کو۔ کہاں گھوم رہا یہ صدیوں میں یہ نظام، نہیں بتایا، کتمان کیا، دین فروشی کی، سمن قلیل اس کے بدلے میں انہوں نے پیٹ میں ڈالا۔ وہ قرآن کہتا ہے جو بھی حق چھپا کے پیسے لے، حق چھپا کے کوئی شہرت کمائے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم و آگ بھر رہا ہے۔ عزیزان، وقت ہے ابھی قرآن کی طرف رجوع کرنے کا، قرآن کو اپنا مرجع بنانے کا، قرآن کو اپنا امام بنانے کا۔ قرآن و عطرت دونوں، قرآن لفظی ہدایت ہے و عطرت مجسم ہدایت ہے۔ ایک طرف قرآن ہے امام ہمارا، اور ایک طرف آئمہ ہیں، اہل بیت ہیں امام ہمارے، رسول اللہ کا ترکہ، یہ دو چیزیں ہیں، قرآن و عطرت۔ ان دو سے تمسک رکھیں، پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو مضبوط سہارے، عروۃ الوثقیٰ، یہ ہر ملت کی نجات کے لیے کافی ہیں، قیامت تک کافی ہیں۔ لیکن ہمارے پاس یہ دونوں ہیں، نام کی حد تک، عملاً طاغوتوں سے وابستہ ہیں، طاغوتوں کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، و تمام مسلمانوں کو و تمام مومنین کو انشاءاللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے و ان شہداء کے خون کی برکت سے پروردگار انشاءاللہ کے دنیا پر نظام اسلامی و نظام الہی قائم ہو انشاءاللہ۔